أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا جلسہ سلام میں اب صرف ایک ہفتہ باقی ہے اور وہی دن پھر آ گئے ہیں جو ہر سال ہمیشہ آتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک ہفتہ جلسے کی مختلف تیاریوں میں خصوصیت کے ساتھ مصروف رہے گا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مختلف نئے چہرے دکھائی دینے لگے ہیں جو محض جلسے کی خاطر رونما ہوتے ہیں اور جلسے کے بعد پھر واپس اپنے بدن کو لوٹتے ہیں مختلف ممالک سے اس جلسے میں شرکت کے لیے کچھ دوست آ چکے ہیں کچھ آ رہے ہیں اس لیے انہی دنوں کی باتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں وہی دہرائی جائیں گی آج کے خطبے میں میں وہی باتیں آپ کو یاد کراؤں گا جو ہمیشہ یاد کراتا رہتا ہوں کیونکہ جلسے کے موقع پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو خاص اس جلسے سے تعلق رکھتی ہیں سب سے پہلے تو آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اور بھی آئیں گے بعد میں آئیں گے ان سب کو بحیثیت امام جماعت احمدیہ بھی اور بحیثیت انگلستان میں رہنے والے آپ کے سب سے بڑے مہمان نواز کے طور پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ساری انگلستان کی جماعت اس وقت ہمتن مصروف ہے اور جن جن کو توفیق ہے وہ اپنے گھروں کو بھی ٹھیک کروا رہے ہیں آج کل آپ کو بہت سی ایسی شاپنگ ملے گی محض جلسے کی خاطر جو ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی رہے گی ان امور میں سب سے پہلے تو میں آنے والوں سے متعلق کچھ باتیں کروں گا پھر مہمان نوازوں کے متعلق کچھ باتیں کروں گا جہاں تک آنے والے ہیں ان کا تعلق محض خدا سے ہے اللہ کی خاطر آئے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ خدا کی خاطر ان کو آنا چاہیے اور دوسری ساری اغراض کو تج کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ آنے والے کچھ اور نیتیں بھی ساتھ رکھتے ہیں جن میں سے ایک نیت یہاں پناہ ڈھونڈنا یا یہاں نہیں تو یہاں کے بہانے بعض دوسری جگہ پناہیں ڈھونڈنا ہے پناہ کا ڈھونڈنا ان کا ایک حق ہے لیکن جلسے کو اس کے لیے استعمال کرنا ان کا حق نہیں ہے بلکہ جماعتی لحاظ سے یہ ایک بہت خطرناک جرم ہے ایسا کہ پھر زندگی پر بخشا نہیں جائے گا اس لیے میں واضح طور پر آپ سب کو متنبہ کرتا ہوں اگرچہ لازماً بہت بھاری تعداد آپ میں سے ایسی ہوگی جو محض خدا کی خاطر آئے خدا کی خاطر واپس جائیں گے کئی صرف چہرہ دیکھنے آتے ہیں چہرہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اس کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ پہلے آتے رہے اور جلسہ سالانہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ऐसे लोगों को जमात से निकाल दिया गया और वो अब जितनी चाहें दरख्वास्तें लिखें, अब उनको दोबारा जमात अहमदिया में दाखिल नहीं किया जाएगा, इसी हालत पर उनकी मौत आएगी, क्योंकि उन्होंने दीन को दुनिया पर मुकदम रखने की बजाय दुनिया को दीन पर मुकदम किया। और तमाम मुखलिसीन को जो पाकिस्तान में महज जलसे के लिए तरसते रहते हैं, उनको जलसों से महरूम कर दिया। ये बड़ा जुर्म है जो एक आम जुर्म नहीं है। अब मौत के बाद ही खुदा ताला फैसला फरमाएगा कि किस हद तक वो माफ़ी के लायक हैं या नहीं हैं। बात यह है कि इससे पहले हमारे इंग्लिस्तान की हुकूमत जमात अहमदिया को हज़ारों वीज़े इस गरज से दिया करती थी कि वो जलसे पर आएँ, शौक़ से अपने मजहबी त्यौहार में हिस्सा लें और वापस चले जाएँ। लेकिन दिन ब दिन उसमें सख्ती होनी शुरू हुई, क्योंकि बहुत से ऐसे जिन्होंने एम्बेसी में जाकर ये अहद किया कि हम महज जलसे की खातिर जा रहे हैं और वापस आएंगे, उस अहद को तोड़ा और यहाँ आकर यहाँ की सहूलतें लेने की खातिर वो यहीं ठहर गए। शुरू में हिंदुस्तान की हुकूमत ने हाथ आहिस्ता सख्त किया है। पहले हज़ारों को इजाज़त दिया करते थे, फिर सैकड़ों को देने लगे, यहाँ तक कि फिर सैकड़ों को इजाज़त देते वक्त भी वो मुतरदिद हो जाते थे। निज़ाम जमात की तरफ से जो तस्दीक की जाती थी उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि निज़ाम जमात की तरफ से जमात के नुमाइंदों की जो तस्दीक की जाती थी उसको भी नज़रअंदाज करने लगे। और ये जमात के मुंह पर एक किस्म का थप्पड़ था कि तुम दुनिया में दीनी अखलाक और दीनी अकदार की हिफाजत करने वाले लोग हो, ये तुम्हारा हाल है कि जलसे पर आने के लिए, जलसे को असाइलम सीकिंग के लिए यानी यहाँ पनाह ढूंढने के लिए एक बहाना बना लिया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस गरज से यहाँ आए और किसी और गरज के लिए ठहर जाए, एक भी ऐसा नहीं होगा जो किसी और मुल्क में जाने के बहाने यहाँ से फ़ायदा उठाए और फिर जाकर कह दे कि हमने तो मुल्क छोड़ दिया है। अब यूरोप का निज़ाम इस किस्म का हो गया है कि अगर एक मुल्क किसी को वीज़ा देता है और वो यूरोप में कहीं भी पनाह लेता है तो उसकी ज़िम्मेदारी इस मुल्क पर डाली जाती है जिसने वीज़ा दिया था, और उसके नतीजे में इनको खिफत उठानी पड़ती है। इसलिए इस जलसे पर तो ये नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके नतीजे के लिए आप तैयार रहें। खुदा ना खास्ता अगर एक आदमी भी ऐसा निकला जिसने जलसे से नजायज़ फ़ायदा उठाया और दुनियादारी को अपना लिया, उसको मैं यकीन दिलाता हूँ कि सारी उम्र उसकी माफ़ी की दरख्वास्त ज़ेर गौर नहीं आएगी। हमेशा हमेशा के लिए वो जमात से निकाला गया है और इसी हालत पर वो मरेगा। इससे पहले बाद लोग कुछ साल के दरख्वास्तें देने के बाद ये लिखना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो बहुत बुरा हाल है जमात के बगैर, हम तो तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के बगैर तड़प रही है, हमें दाखिल करो। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि जिस गंदे पानी को तुमने अपना लिया है उस गंदे पानी में रहो और हमारे शफाफ पानी को इसी तरह रहने दो। अब मरते दम तक तुम्हारा इस पानी का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। सिर्फ एक या दो ऐसे मामलात हुए थे जिनमें उन लोगों ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि वाकईतन हमारे दिल को तकलीफ़ है तो हम यहाँ की दरख्वास्तें वापस लेते हैं, हमें हुकूमत ने जो सहूलतें दी हैं, जो पासपोर्ट दिए हैं, सब वापस करते हैं और वापस मुल्क में जाते हैं। और वाकईतन उन्होंने ऐसा किया। यहाँ का मंजूर शुदा उनका जो हक था, यह हक नहीं था मगर गवर्नमेंट ने हक समझा, उसे मंजूर कर लिया, उसे उन्होंने वापस कर दिया और कहा कि हमारी गलती थी, हमने अहमदियत को बहाना बनाया था, इसलिए हम वापस जाते हैं, हमारा अब यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। उनको लाजमन माफ़ किया जाना था और माफ़ किया गया, लेकिन जो बदअसर पैदा कर दिया गया है वो बहुत ही खौफनाक है, जो अभी तक चल रहा है। यहाँ तक कि एम्बेसी वाले छोटे छोटे जमात के बाद बुज़ुर्गों के मुँह पर मारते रहे ये बात, और देखते हुए कि ये वो लोग नहीं हैं, ये चेहरे वो नहीं हैं जो इस किस्म की हरकतें करें, फिर भी उनकी बेइज्जती करते रहे। बस इस दफ़ा खसूसियत के साथ हमारा रबता इनके मुतलका महकमों से हुआ है, उनसे हमने दोबारा दरख्वास्त की है कि असर नौ इस पर गौर करें और दोबारा उन्होंने कुछ सहूलतें देनी शुरू कर दी हैं, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई एक भी गंदी मछली इस साफ माहौल को दोबारा गंदा नहीं करेगी। जहाँ तक आने वालों का ताल्लुक है, हर दूसरे पहलू से खुदा ताला के फजल के साथ वो हमारे मेहमान हैं, और इसलिए मेहमान हैं कि वो अल्लाह के मेहमान हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं, और हम हर पहलू से उनकी इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करेंगे। जहाँ तक जमात के दोस्तों का ताल्लुक है जो इंग्लिस्तान में रहते हैं या मुख्तलिफ मेहमान नवाजी के शोबों में खसूसियत के साथ मुतल्लक हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेहमानों के दिल नाजुक हुआ करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों या अजीज़ों के घर ठहरेंगे और वो देर से उनको जानते हैं, उनका मामला अलग है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो महज खुदा की खातिर आए, किसी को जानते नहीं, उनकी मेहमाननवाजी शोबे ने करनी है और वो ज़ाती मेहमाननवाजी नहीं, महज अल्लाह की खातिर है। जहाँ तक मेहमाननवाजी के अय्याम का ताल्लुक है, 3 दिन की रवायत है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमानी 3 दिन की हुआ करती है, उसके बाद इजाज़त से ठहरो, और मेहमानी के बाद जो ताल्लुक है मेज़बान और मेहमान का उसको सदका फरमाया। लेकिन निज़ाम जमात में आना जो है ये और रंग रखता है, ये हरगिज़ उस किस्म का मामला नहीं कि 3 दिन के बाद सदका शुरू हो जाए। जमात ने 15 दिन की ज़िम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ लाते हैं और यहाँ आते ही 3 दिन हाथ लगा कर वापस जाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं, वैसे भी मुमकिन नहीं, यानी सफ़र की जो सहूलतें मुहैया होती हैं वो ख़ास 3 दिन के लिए अहमियों को नहीं मिल सकती, इसलिए उन सहूलतों को फैलाना पड़ता है। इस पहलू से मैं समझता हूँ कि 15 दिन जहाँ तक हमारा पुराना तजुर्बा है काफ़ी हैं, और 15 दिन आप जमात के मेहमान होंगे। लेकिन जो इनफरादी तौर पर कहीं ठहरे हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो चंद दिन के बाद फिर जमाती इंतज़ाम में मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि जो मुकामी दोस्त हैं सवाए इसके कि उनकी रिश्तेदारियाँ हों, उनकी दोस्तियाँ हों, पुराने सिलसिले चल रहे हों आपस में एक दूसरे के यहाँ ठहरने के, उनके सिवा जो अजनबी मेहमान हैं उनको चंद दिन के बाद अब खुद ही जमाती निज़ाम में मुंतकिल हो जाना चाहिए ताकि मुकामी दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न पड़े। ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, वआते ज़ल क़ुरबा हक़हु वल मिस्कीना वबन सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि आते ज़ल क़ुरबा हक़हु, जो करीबी है उसका हक़ उसको दो, वल मिस्कीना और मिस्कीन का भी, वबन सबील और रास्ता चलते का भी, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, लेकिन हद से ज़्यादा इसराफ न करना। ये इस आयत के मुख्तलिफ पहलू से इतलाक़ हो सकते हैं, कुछ तो इस पहलू से कि बाद लोग महज दिखावे की खातिर अपनी तौफीक से बढ़कर बाज़ मौक़े पर ख़र्च करते हैं जबकि उनका दिल अंदर से तंगी महसूस करता है। ऐसे मौक़े पर मसलन शादी ब्याह के आने वालों पर या करीबी उनके घर ठहरें या मिस्कीन को भी जब वो खिलाएंगे तो दिखावे की खातिर खिलाएंगे, रास्ता चलते को वो देंगे तो दिखावे की खातिर देंगे, ऐसे लोग हमेशा अपनी तौफीक से बढ़कर खर्च किया करते हैं और अपना नाम कमाने की खातिर एक नेकी सर अंजाम देते हैं। इस नेकी के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वान अश्शयातीन, ये खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, वकान शैतान और रब ही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है, और ये लोग जिन जो अपनी तौफीक से बाहर खुदा की खातिर नहीं बल्कि अपने नफ्स को बड़ा करने की खातिर खर्च करते हैं वो दिखावा करते हैं और खुदा ताला की नाशुक्री करते हैं। मैं नहीं समझता कि इन मानों का कोई इतलाक़ भी جلسے کے دوران کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک میں نے یہاں کے میزبانوں کو دیکھا ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے محض اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں اور کوئی دکھاوا ہرگز ان کے مقصود نہیں ہوتا. لیکن اس آیت کریمہ کا ایک اور معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کو ان اقدار کو سامنے رکھنا چاہیے اور نیکی کی خاطر بھی حد سے بڑھ کر توفیق نہیں کرنی اٹھانی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ذل قربا، مساکین، ابن سبیل، ان پر خرچ کرنا نیکی ہے. اور بعید نہیں کہ بعض لوگ دھوکے میں کہ نیکی پر جو خرچ کرو، جتنے مرضی قرضے اٹھاؤ، سب جائز ہے، وہ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کر دیں. ایسے نیک نیت لوگ جو حقیقت میں غلط ہی خوردہ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ ایسا نہ کرنا، ورنہ یہ ایک شیطانی کام ہوگا جو تمہیں نقصان پہنچائے گا. بس مہمان نوازی میں توفیق ضروری ہے، ایسی توفیق جو کھینچ کر لمبی تو کی جا سکتی ہے مگر اس کی حدود سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. آپ مہمان کی خاطر وقتی طور پر کچھ ایسا قرض بھی اٹھا سکتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد واپس کر سکتے ہیں. اور انسان اپنے لیے جب قرض اٹھاتا ہے تو مہمانوں کی خاطر بھی قرض اٹھایا جا سکتا ہے. مگر یہاں جس تبذیر کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے، اپنی توفیق سے باہر کی چھلانگ لگائے اور مقصد صرف دکھاوا ہو. دکھاوا نہ بھی مقصد ہو، نیکی بھی مقصد ہو، تو اس میں بھی اپنی توفیق کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سادگی تھی اور بے تکلفی تھی، توفیق نہ بھی ہو تو توفیق بنا لی جاتی تھی. اور اس سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مہمانوں کی خاطر اپنے گھر سے سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ کچھ ہے کہ نہیں ہے. ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مہمان کی خاطر سوال کیا تو سب ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کی سوا کچھ نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بھی چاہو جو چاہو کرو مگر تم نے ضرور مہمان کی خدمت کرنی ہے. اب فرمایا ٹھیک ہے، کوئی اور ہے جو اس مہمان کو لے لے؟ ایک صاحب اٹھے، ہاں یار سن لو، میں ہوں. اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ اس کے گھر بھی بچوں کے سوا اور کوئی کسی کے لیے کھانا نہیں تھا، نہ ماں کے لیے کھانا تھا نہ باپ کے لیے کھانا تھا، صرف بچوں کے لیے کچھ پڑا ہوا تھا. لیکن وہ اٹھا اور بڑی بہادری سے کہا، اب یہ تو تبذیر نہیں ہے، توفیق سے بڑھ کر تو خرچ ہے مگر وہ توفیق کھینچ کر بڑھا دی گئی ہے، یعنی تکلیف برداشت کرنے کی توفیق. یہ معاملہ تبذیر سے باہر کا معاملہ ہے. بس وہ تکلیف جو انسان مہمان کی خاطر اٹھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مہمان نوازی ہی میں شمار ہوتی ہے. چنانچہ اس موقع پر خاص طور پر ایسا واقعہ گزرا جو قیامت کے دن تک ہی مہمان نوازی میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا رہے. اس خاوند نے اپنی بیوی سے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہ بچوں کو دیا جا سکتا. اس نے کہا اچھا پھر بچوں کو تو سلا دو، جس طرح بھی ہو تب کیا دو، لیکن اب تم نے اور میں نے بھی نہیں کھانا، تو یوں کرنا کہ لیمپ ٹھیک کرنے کے لیے جو دیے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اس کو درست کرنے کی خاطر کھانا لگانے سے پہلے وہ دیا بجھا دینا اور بظاہر یہ اثر پڑے گا مہمان پر کہ اچانک غلطی سے دیا بجھ گیا ہے. وہ دیا بجھا کر تو میں اور تم خالی منہ سے آوازیں نکالیں گے گویا کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کو جتنا بھی کھانا ہے وہ اسی کے لیے کافی ہوگا، اس کو کھانا کھانے دیں گے. چنانچہ اس صورت میں وہ دسترخوان کے گرد بیٹھے کہ وہ دونوں آوازیں نکال رہے تھے. اب ایک کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تبذیر میں بھی ایک جھوٹ ہے مگر یہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف نہ فرماتے. بغیر کچھ کہے کسی پر ایسا اظہار کرنا کہ ایک نیکی میں مددگار ہو, مہمان نوازی کی تائید کرنے والا ہو, لیکن منہ سے کوئی جھوٹ نہ بولا گیا ہو, یہ تاثر کے لحاظ سے شاید جھوٹ کوئی سمجھے مگر یہ جھوٹ نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نیکی ہی شمار فرمایا ہے. چنانچہ دوسرے دن جب وہ نماز کے لیے حاضر ہوا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, تو نے کیا کیا رات؟ وہ حیران تھا کیونکہ اس بات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. تم نے کیا کیا کہ آسمان پر خدا بھی خوش ہوا اور خوشی کے اظہار میں جو آواز نکلتی ہے ہنسی کی, آسمان پر خدا ہنسنے لگا. ایک روایت میں ہے کہ ایسے تم نے واقعہ کیا ہے. اس پر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ واقعہ گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنے پیار کی نظر سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہو گیا. اب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ تبذیر نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. نیکی میں حد سے زیادہ توفیق پانے کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں کم دکھائی دیتی ہے. تو مہمان کے لیے اس حد تک آپ اپنی وسعتوں کو بڑھائیں کہ اپنی مہمان نوازی کی وسعت تو بڑھے لیکن اپنی ذات پر بے شک تنگی آئے, لیکن ایسی وسعت نہ کریں جیسے دکھاوے والے دنیا کو دکھانے کی خاطر خرچ کیا کرتے ہیں اور اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کر دیتے ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کی مہمان نوازی اسی رنگ کی ہوگی. دوسری ایک بات جو جلسے کے ساتھ خصوص سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جلسے پر بہت سے لوگ, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, نازک مزاج لاتے ہیں, نازک مزاج بن کر آتے ہیں اور اس میں کچھ ان کا حق بھی شامل ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم اتنی دور سے آئے ہیں, میں خدا کی خاطر آئے ہیں, اس لیے ہمارا پورا خیال رکھنا چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس موقع پر میزبان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو. یہاں ایک ایسا واقعہ گزرا تھا جس کی وجہ سے میں بعض جماعتوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا. بڑی بدتمیزی سے مہمانوں کو کہا گیا, قبول کرتے تو کرو, نہیں تو جاؤ جو مرضی کرو. بہت ہی ذلیل اور کمینی حرکت تھی جو عام طور پر ایسے شخصوں سے رونما نہیں ہوا کرتی جن کو میں جانتا تھا, لیکن آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کو میں نے جماعت خدمت سے محروم کر دیا. ایسا ہی واقعہ ایک جرمنی میں ہوا, اور ایک مہمان نواز صاحب جو ایک اس غیر ملکیوں کے مہمان نواز تھے, اس کام پر مقرر تھے. وہاں ایک احمدی بعض غیر احمدی لڑکوں کو بلا کر لایا ہوا تھا اور ان کے اصرار کے باوجود کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں, وہ ان کو زبردستی اس مہمان خانے میں لے گیا جو غیر ملکیوں کے لیے تھا. اب ایسے موقع پر ایک طرف انتظام ہے, ایک طرف اخلاق ہیں, ایک طرف عمومی ذمہ داری ہے جو خدا کے مہمانوں کی ادا کرنے والی ہے, اس وقت حکمت سے کام لینا چاہیے, لیکن اخلاق فاضلہ کو بہرحال ان انتظامی ذمہ داریوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا. ان صاحب نے جو منتظم تھے انہوں نے اپنا فرض یہ سمجھا کہ جا کر ان کی پلیٹیں چھین کر پھینکی کھانا کھاتے ہوں کی, اور واپس جا کر انہوں نے مجھے خط لکھا. انہوں نے کہا ہم تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے آپ کی جماعت کو, یہ تو کچھ اور نکلی ہے. میں تو یقین نہیں کر سکا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, ضرور انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے اور ایسا واقعہ ممکن نہیں. لیکن تحقیق پھر ضروری تھی, جب میں نے تحقیق کروائی تو پتہ لگا واقعہ بین ہی یہی ہوا, اور ان صاحب نے جن کو خدا کے فضل سے جھوٹ کی عادت بہرحال نہیں ہے, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے. وہ اپنی طرف سے منتظم بنے ہوئے تھے, لیکن ایسی بیہودہ بد اخلاقی کی حرکت ہوئی ہے جو جماعت کو دار لگانے والی ہے, اور ایسے بعض دوستوں کو ہمیشہ کے لیے پرے دھکیلنے والی, جن کے متعلق امکان تھا کہ وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو جاتے. ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. جا کر عزت کے ساتھ ان کو یا تو افسر اعلیٰ سے اجازت لے لی جائے, کہ ان کو یہاں کھانے دیا جائے اس وقت, یا عزت کے ساتھ ان سے درخواست کی جائے کہ بھائی آئیں, میں آپ کو اس سے بہتر بٹھا کر کھانا کھلا دیتا ہوں, لیکن دیکھیں یہ غیر ملکی لوگ ہیں, ہم آپ کے لیے اور اچھا انتظام کر دیتے ہیں. اگر ایسا کرتے تو ہرگز ان کے دل میں کوئی اس کے خلاف رد عمل نہ ہوتا, لیکن کھانا کھاتے ہوئے آدمی کی پلیٹیں چھین کر پھینک دی جائیں, یہ بہت ہی ذلیل سلوک ہے. تو میں امید رکھتا ہوں اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی ذلیل سلوک اس موقع پر ہو, اس جلسہ سالانہ پر ہو, لیکن اگر انتظامی طور پر کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو اخلاق فاضلہ کو بڑھ جانا چاہیے, نہ کہ کم ہونا چاہیے. غالب کہتا ہے کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہوں التفات, سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر کہ میں بہرا ہوں, لیکن اے بولنے والے تم دو دفعہ کہہ دیا کرو, اونچی بولا کرو. سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر, میں دوبارہ بات کہے بغیر سن نہیں سکتا. تو قاعدے سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ ایک عام انسان عام آواز میں کسی سے مخاطب ہو اور وہ نہ سنے, لیکن اس کا دوبارہ کہنا اور زور سے کہنا یہ قاعدے سے ہٹی ہوئی بات نہیں, یہ دستور کے مطابق بات ہے. بس اگر کسی موقع پر کسی دوسری طرف سے بد انتظامی ہو تو اعلیٰ اخلاق کے ذریعے آپ اس بد انتظامی کا خلاقامہ کر سکتے ہیں, یا اس کو ظاہر کر کے اس کو ایک نظام جماعت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. بس یہ یاد رکھیں کہ آنے والوں سے کئی قسم کی غلطیاں کرنے والے ہوں گے, کوئی کسی اور نظام میں چلا جائے گا, کوئی اور نظام میں چلا جائے گا, مگر آپ کا فرض ہے اخلاق سے اس کو سمجھائیں اور اس کی ضرورت پوری کریں, بلکہ پہلے سے زیادہ احسان کا سلوک کریں. ہمارے پرانے انتظامات میں جلسہ سالانہ پر کئی ایسے دوست تھے جو ناظم کسی لنگر خانے کے ناظم ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ساری رات ان کے ہاں لوگ جاتے تھے, وہ خود کھڑے ہو کر ان کو الگ بٹھاتے, حالانکہ لنگر خانے میں کھانا کھلانا دستور کے خلاف تھا. دستور یہ کہتا تھا کہ لنگر خانے میں صرف روٹی کی تیاری کا کام ہے, سالن کی تیاری کا کام ہے, کھڑکیوں سے سالن تقسیم ہوگا, لیکن ان کے لیے جو باہر مہمان نوازی کے انتظامات میں کام کرتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے مہمان ہیں, اس وقت وہ انتظامات بند ہو چکے ہیں اور میں ان کو خاص اس انتظام کی طرف نہیں بھیجوا سکتا جو ختم ہو چکا ہے. اور ساری رات ان کے ہاں یہ دستور چلتا تھا کہ آنے والا پوچھتا تھا کہ کہاں جائیں, تو کہتے تھے بیٹھو پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں جانا. اور کبھی بھی ان کے خلاف افسر جلسہ نے کوئی کاروائی نہیں کی. تو انتظام کو کہاں برقرار رکھنا ہے, کہاں اعلیٰ انتظام کی خاطر جو اخلاقی نظام ہے, جو جماعت کی اولین ذمہ داری ہے, وہاں نظام کی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا ہے, یہ حکمت کا بھی معاملہ ہے اور اخلاق فاضلہ کا بھی ہے. اس پہلو سے آپ خیال کریں, مختلف لوگ آئیں گے, مختلف جذبات لے کے آئیں گے, مگر اس صورت میں جہاں تک آپ ان کا خیال رکھیں گے وہاں یہ یاد رکھیں کہ جو حفاظت کی ذمہ داری ہیں ان کو قربانی کرنا. بعض دفعہ انسان اخلاق کی تفصیل نہیں سمجھ سکتا اور سمجھتا ہے کہ اخلاق کا تقاضا ہے ایک آدمی جلسہ سالانہ میں آ گیا ہے جہاں اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, اس لیے اب اس کو وہیں رہنے دو. یہ بات درست نہیں ہے, یہ اور بات ہے. نظام جماعت کی کا فرض ہے کہ حفاظت کا انتظام بھی کرے اور ایسے لوگوں سے پر آنکھ رکھے جن کے متعلق احتمال ہے کہ وہ شرارت کی خاطر آئے ہیں. بس ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں پہلے بھی میں ہدایات دے چکا ہوں, ایسے موقع پر جو انتظام ہے حفاظت کا اس کو چاہیے کہ موبائل فورس رکھے. موبائل فورس کو کہتے ہیں, موبائل فورس کا مطلب ہے ایسے دوست جو مختلف جگہوں پہ پھر سکتے ہوں, کوئی ڈنڈے بن کر جگہ جگہ حفاظت کے لیے نہ کھڑے ہوں. کثرت کے ساتھ ایسے آدمی ہونے چاہیے جن کے ساتھ بچے بھی ہوں بڑے بھی ہوں, جو کھلے پھرنے والے لوگ ہوں, اور ان کا کام یہ ہے کہ ایسے شخص کو دیکھیں تو اس کے ساتھ پھر ضرور کسی آدمی کو بٹھائیں اور پھر انتظامیہ سے پوچھیں कि ये सूरत है, हमें क्या करना चाहिए। ज़बरदस्ती उस वक्त उसको उठाकर बाहर करना जहाँ जबकि शोर भी डाला जा सकता है, कोई कह सकता है कि क्या हरकत कर रहे हो, देखने वाले बगैर जाने के क्या बात है, ये तासुर लें कि देखो यहाँ तो बड़ी ज़्यादती होती है। तो हिकमत के साथ हिफाजत का फ़र्ज़ पूरा करते हुए उसके ऊपर किसी निगरान को मुकर्रर करते हुए फिर आप इंतज़ामिया से रब्ता करें और बड़े अफसर से पूछें तो वो आपको बता सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आने वाला पहचाना नहीं जाता, मुख्तलिफ आने वालों की शक्लें मुख्तलिफ हैं, बाज़ अहमदी हैं, पैदाइशी अहमदी हैं लेकिन अपनी मूछों के लिहाज से या अपने तौर तरीक़ से वो बड़े दबंग इंसान दिखाई देते हैं, जैसे अब कर गुजरेंगे और उनके मतलब पीछे पीछे लोग भाग रहे होते हैं कि पता नहीं क्या कर दिखाएंगे। इसलिए मैंने आपको तवज्जो दिलाई है कि उनके मतलब रब्ता करना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे लोग जो अफसर आला है वो पता कर लेता है और आपको समझा देगा कि घबराने की कोई बात नहीं, ये खुदा के फ़ज़ल से अपना अहमदी है। इस किस्म के भी अहमदी होते हैं और हर किस्म की अहमदियों से रब्ता रखना होगा, लेकिन बाज़ वाक़ेतन ऐसे दिखाई देते हैं जिनके मतलब कोई गवाही नहीं। इसलिए ये एक बहुत ही अहम अमर है कि हिफाजत के निज़ाम में जैसा कि मैंने बयान किया है, खड़े पहरेदारों की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा चलने फिरने वाले आम तौर पर पहरेदारों के तौर पर शनाख्त ना किए जाने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए, जो आम फेरे, और उनके लिए बिलों की भी कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास ऐसे पास होने चाहिए जो अगर उनको इंतज़ाम रोके तो वो दिखा दें कि हम किसी ख़ास हिफाजत के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं। लेकिन फ्री मोबाइल फोर्स ये सिक्योरिटी के लिए या हिफाजत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके बगैर हिफाजत करने वाले महज दिखावा हो जाते हैं, और दिखावे के ख़िलाफ़ जैसे कि मैंने आयत करीमा पढ़ी है, खुदा ताला बड़े ज़ोर से मोमिनों को मुतवज्जे फरमाता है कि हरगिज़ किसी पहलू से भी दिखावा नहीं करना। मैं अमेरिका या कनाडा जब गया था तो उनसे मैंने ये दरख्वास्त की थी कि बहुत से दोस्तों को मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हैं, उन बेचारों को ये भी तौफीक नहीं मिल रही कि मुझे देख लें, सारा साल इंतज़ार करते हैं और पहले की वजह से वो मुझे देखने मिलने से महरूम बैठे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आदमी और डंडों की तरह नसब हुए हुए दूसरी तरफ मुंह किए हुए, वो खुद एक सिक्योरिटी टारगेट हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिटिंग डक टारगेट। वो तो एक मुर्गाबी की तरह बैठे हुए हैं, जो चाहे उनको निशाना बनाए, उन्होंने क्या हिफाजत करनी है किसी और की। इसलिए हम बाज़ दफ़ा हजूम को रोकने के खातिर एक से ज़्यादा पहरेदारों की दोनों तरफ ज़रूरत पड़ा करती है, मगर आम हालात में पहरे के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गैर मारूफ पहरेदारों की ज़रूरत होती है, जो आम लोगों में मिलें जुलें फिरें और कोई उनको पहचाने ना कि ये कौन है। और दूसरी बात इसमें ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक के दोस्तों को इस निज़ाम में वाबस्ता करें। यहाँ सिर्फ मेज़बान नहीं बल्कि मेहमान भी मेज़बानों की तरह खिदमत सर अंजाम देंगे, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी और मुल्क से आने वाले ऐसे होंगे जिनको यहाँ की इंतज़ामिया नहीं जानती और वहाँ के लोग जानते हैं। इसलिए हिफाजती निज़ाम में लाजिम है कि इसको एक आलमी निज़ाम का मज़हर बनाया जाए और इसमें हर किस्म के ऐसे दोस्त शामिल हों जो मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले हों। अगर किसी बंगाली का मसला दरपेश हो तो कोई बंगाली निज़ाम का हिस्सा लेने वाला वहाँ मौजूद हो, उसको भेजा जा सकता है, वो पता करे ये कौन साहब है। अगर कोई अफ्रीकन है, गाना के हैं, तो गाना के कुछ दोस्त इस निज़ाम से मुंसलिक होने चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से कुछ ना कुछ आने वाले मेहमानों को तकलीफ दी जा सकती है कि वो इस इंतज़ाम में मुंसलिक हों। रवा में हम यही किया करते थे, सारी दुनिया के सारे पाकिस्तान से आने वाली जमातों को, दुनिया का तो नहीं मगर सारे पाकिस्तान से आने वाली जमातों को اس نظام میں ملوث کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کہیں سے بھی کوئی آنے والا ہو اس کو پہچاننے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا۔ تو نظام جماعت کی جو سیکیورٹی ہے، چونکہ ساری جماعت اس میں حصہ دار ہے، اس لیے اس کی کوئی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں۔ ایک دفعہ ایک ایسے دوست سے میری گفتگو ہوئی جو یورپ امریکہ وغیرہ کی سیکیورٹی کے نظام جانتے تھے، ان کو جب میں نے نظام جماعت کی سیکیورٹی کا انتظام سمجھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا واقعتاً اس جماعت کے سوا دنیا میں کہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارا کراؤڈ جتنے بھی شامل ہونے والے ہیں وہ عمل سیکیورٹی کے ممبر بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھیں کھلی ہیں، ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بات کسی اور دنیا کے نظام میں ممکن ہی نہیں۔ خواہ بڑے سے بڑے پریزیڈنٹوں کی حفاظت ہو یا آنے والے مہمانوں کی ہو، یہ نظام کہیں اور جاری نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے۔ تو اس نظام کو سمجھیں اور اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اس طرح شرائط کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ سیکیورٹی مائنڈڈ ہونا ہر احمدی کا فرض ہے، لیکن اخلاق فاضلہ کے ساتھ اس سیکیورٹی مائنڈڈ ہونے کو، یعنی حفاظت کے لحاظ سے ذہنی طور پر باشعور ہونا، اس کو سیکیورٹی مائنڈڈ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہرگز اخلاق کو اس پر قربان نہیں کرنا، یہ ایک امتزاج ہے جو مومن کی شان ہے، اور یہ امتزاج ایک بڑا چیلنج ہے۔ بعض لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں دوسروں کو، ہٹو خبردار اس طرح نہیں آنا۔ بعض لوگ اور بھی زیادہ بچ جاتے ہیں، لیکن جو بچنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ شخص جو نظام کو توڑتا ہے وہ بھی کچھ آگے سے نرم ہو جاتا ہے اور بچتا ہے۔ مگر جس کو آپ ڈنڈے دکھائیں، جس پر آپ زور چلائیں کہ ہم سیکیورٹی والے ہیں، تم کون ہوتے ہو، وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ وہ بعض دفعہ ایسی باتیں بھی کرے گا جس کو سننا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور بعض دفعہ ایسے لوگ نظام کے قریب آتے آتے اس سے دور بھی ہٹ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے اس کا واسطہ، اس سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سے ایسے جانے والے ہیں، یعنی انتظامات سے، خواہ یہاں سے جائیں یا امریکہ یا کینیڈا یا کسی اور ملک سے، جرمنی وغیرہ سے واپس جائیں، وہ اپنے تجربات میں مجھے شامل ضرور کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسا نظام ہے جو دنیا میں کہیں اور رائج نہیں، کہ وہ شخص جو آخری طور پر ذمہ دار ہے اس کو سارے جانے والے اپنے تاثرات دیکھتے ہیں، اور ان میں بد اخلاقی کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، حسن خلق کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، عظیم کردار کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ کرنے والے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کی اطلاع مل جائے گی، لیکن اس کی اطلاع ملتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی انٹیلیجنس نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جتنے واقعات میں نے آپ سے بیان کیے ہیں، اس کو نہ نظام جماعت نے میرے سامنے رکھا ان کو، نہ کسی انٹیلیجنس نظام کو مقرر کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہر احمدی اور بعض غیر احمدی بھی جانتے ہیں کہ براہ راست مجھے لکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی واقعہ گزر رہا ہے وہ مجھے چٹ سے لکھتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر تفصیل سے کوئی چٹھی، ہر چٹھی نہ بھی پڑھ سکوں، اس کے بنیادی نکات لازماً میں میری نظر سے گزریں، تو خدا کے فضل سے کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جو قابل ذکر ہو اور میرے علم میں نہ آیا ہو۔ تو اس طرح عمومی طور پر ساری جماعت کے سامنے، ساری جماعت کے واقعات رکھ کر ان کی بہتر تربیت کا موقع مل جاتا ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ لوگ ایسی مثالیں لے کے تو جائیں گے جسے وہ لوگوں میں بیان کریں گے، اور جماعت کی نیک نامی کے چرچے ہوں گے، لیکن بدخلقی کی کوئی مثال وہ لے کر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، یہ بات ایک بہت ضروری سمجھانے والی بات ہے کہ کچھ عورتیں مہمان کے طور پر آتی ہیں جن کے رہن سہن، جن کی طرز گفت و باش پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور بعض ایسی بچیاں بھی آ جاتی ہیں جنہوں نے نہ دوپٹہ پہنا ہوا، بال کٹائے ہوئے اور سنگھار پٹار کے ساتھ پورے کے پورا जोबन के साथ निकलती हैं, लेकिन उनमें से बाज़ ऐसी भी होती हैं जिनका निज़ाम जमात से कोई भी ताल्लुक नहीं, वो बाज़ सहेलियों की दरख्वास्त पर आ जाती हैं। अब इनको अगर आप सख्ती से समझाएं कि बीबी ये काम करो, सर पे दुपट्टा रखो, ये काम ना करो, इस तरह सिंघार ना करो, तो ये ख़ुद अपनी ज़ात में बदअख़लाक़ी है। और हम मौलवियों की वो जमात नहीं हैं जो खुदा के नाम पर खुदा के डंडे हाथों में पकड़ लें, हम तो एक आजाना फ़कीराना जमात हैं, खुदा के काम खुदा के सुपुर्द हैं, मगर हिकमत के साथ मोहब्बत के साथ समझाना हमारा काम है। बस ऐसे शख्स, ऐसी ख़वातीन जो अगर अफ़गानिस्तान होती तो शायद उनके डंडे पड़ते या पथराव हो जाता, वो जब यहाँ आएंगी तो हरगिज़ ना डंडे पड़ेंगे, ना पथराव होगा, ना मर्दों को इजाज़त है कि उनसे बात करें। उनको चाहिए कि उनको मार्क करें और अपने निज़ाम की मार्फत लजना से दरख्वास्त करें कि कुछ बीबियाँ आपकी ऐसी दिखाई दे रही हैं, आप उनको प्यार से समझाएं। और अब जो मैं खुतबे में ज़िक्र कर रहा हूँ तो लजना की ज़िम्मेदार औरतें भी सुन रही हैं और सारी ख़वातीन को इल्म होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दो बातों की आप हिफाजत करें, अव्वल तो ये कि जो बहुत ही ज़्यादा खुले बदन वाली और लिबास वाली हैं उनको जलसे पर दावत ना ही दें, क्योंकि आने वाले नहीं जानते कि ये अहमदी है या गैर अहमदी है। आने वाले बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल भी खबर है हमारे निज़ाम से, उनके यहाँ अगर एक भी ऐसी निकलाए तो वो सारी उम्र के लिए हमें ताने देंगे। बल्कि जमात के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले भी इस बात से बेखबर होते हैं और बसा अवकात मुझे जाकर लिखते हैं कि हम मसलन अरब अहमदी हैं, खुदा के फजल के साथ हमारा मुंह का पर्दा तो नहीं मगर बच्चियां अपने आप को संभाले हुए थीं, कोई सिंघार वगैरह नहीं किया हुआ, लेकिन हमने वहाँ ऐसी औरतें देखी हैं जो इस तरह बाल कटाए हुए, सर से पर्दे उठाए हुए और हर किस्म के सिंघार के साथ वो गोया, यानी ये तो नहीं कहा कि दावत देती हैं मगर कहा कि गोया वो दावत देती हैं। अब मेरे लिए शर्मिंदगी के सवाल तो और इसमें कुछ नहीं था, मगर उनको मैंने साथ ये भी समझाया कि आपको कैसे पता लगा कि वो अहमदी ख़वातीन थीं, और अगर थीं तो क्या दुनिया में हर किस्म के लोग शामिल नहीं होते? आप अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को कह सकते थे कि उनसे मिलें और प्यार के साथ उनको समझाएं। तो ठोकर खाना भी एक जुर्म हो जाता है और ठोकर लगाना भी एक जुर्म हो जाता है। तो आने वाले ख़ास तौर पर इस बात को पेश नज़र रखें कि खामखा ठोकरें ना खाते फिरें। ये जलसा ईमान को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो ठोकर का सामान करने वाले हों, मगर अपने नफ्स की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है। चुनांचे कुरान करीम ऐसे लोगों की मिसालें देता है कि क़यामत के दिन वो कहें कि या खुदा इन लोगों ने हमें ठोकर लगाई, उसने हमें ठोकर लगाई, फलां की वजह से हम इस गलती में मुबतला हुए। खुदा तआला उनको ये जवाब देगा या फरिश्ते उसकी तरफ से उनको जवाब देंगे कि तुमने ठोकर खाई क्यों। ला तज़रु वाज़िरतुन वज़्र उख़्रा, कोई जान भी किसी और जान की ज़िम्मेदार करार नहीं दी जाएगी। बस हमने तो एक ऐसे दिन में हाजिर होना है जिसमें हर शख्स का इनफरादी हिसाब रखा जाएगा और इनफरादी हिसाब किया जाएगा। ऐसी सूरत में आपके लिए ठोकर खा जाना भी एक ठोकर, ऐसी ठोकर है जिसके आप जिम्मेदार हैं। अब हरगिज़ नहीं कह सकते फलां ख़ानदान का बच्चा था उसने ये हरकत की, फलां जमात की या फलां सरदार की ये औरत थी उसने ये हरकत की, इसलिए हम मजबूर हैं, हम जमात से पीछे हटते हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी इजाज़त नहीं देता, ठोकर खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ठोकर लगाने वालों के लिए एक और मज़मून है। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि वो शख्स जिससे एक शख्स को भी ठोकर लगे बेहतर था कि वो ना पैदा होता। बस जहाँ तक ठोकर लगाने का मसला है इसका जुर्म और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि ख्वाब वो मुकामी दोस्त हों, ख्वाब बाहर से आने वाले हों, अपने आप को संभाल कर रखें اور یاد رکھیں کہ ایک ایسے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں جس کی اور کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں خامخواہ اپنی جماعت کو گویا کہ بڑھانے کے لیے اس کی تاریخ کی خاطر نہیں کہہ رہا, بہت باریکی سے میں نے جلسے کے ہر انتظام کو اور شامل ہونے والوں کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ ایسا جلسہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا ہے, اور آنے والے خود یہی کہا کرتے ہیں. کتنے مختلف ملکوں سے آنے والے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی. خود انگلستان کے باشندے جو کسی انتظام کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ایسا جلسہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نہ ایسے آنے والوں کے منہ دیکھے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایک لمبا تجربہ رکھنے والوں نے کہ دنیا کے ہر ملک سے یا بڑے بڑے ممالک سے لوگ آئے, لیکن ہر ایک کا کردار ایک تھا. اور یہ جو مرکزیت ہے یہ توحید کی نشانی, انہوں نے توحید تو نہیں استعمال کیا لیکن مقصد ان کا یہ تھا, جس چیز نے ان کو متاثر کیا وہ یہ تھی, توحید تھی. کہ توحید ایک آسمان پر ہے اور ایک زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کو یہ توفیق ملی ہے کہ دنیا میں مختلف جگہوں سے مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف رنگوں والے یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ہر ایک کا مرکزی کردار ایک ہے. اس کا چلنا پھرنا, اس کے اندر ایک وقار ہے, اس کے اندر ایک شرافت ہے, اس کے دیکھنے کی طرز, اس کا ہر پہلو اپنے اندر ایک نمایاں ایسی مثال رکھتا ہے جو باہر میں دکھائی نہیں دیتی. بس اس بات کو آپ نے قائم رکھنا ہے, اپنی مرکزیت کو, یعنی اللہ کے نیچے اگر انسان ایک ہو سکتا ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے ہوگا. اور یہ اس جلسے کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے, ہر طرف سے آنے والا ایک دوسرے کو گلے مل رہا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کسی افریقن سے گلے ملے تو آپ اس کا رنگ دیکھ رہے ہوں اور وہ آپ کی پاکستانیت دیکھ رہا ہو. یہ سارے چہرے بدن نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں, محض روحیں دکھائی دیتی ہیں. ہزاروں آدمیوں سے ملاقات کرتا ہوں, کبھی میرے ذہن میں کسی خیال کے گوشے میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ فلاں ملک کا ہے. اس کا ملک کا ہونا ایک تعارف کے طور پر تو ہے, لیکن اس سے ملتے وقت صرف وہ پاکیزہ روح دکھائی دیتی ہے جو خدا کی بنائی ہوئی روح ہے. اور یاد رکھیں, روح کا کوئی رنگ نہیں ہوا کرتا, روح کا کوئی بدن نہیں, کوئی شکل نہیں. روح ہر انسان کی ایک ہے, اور اس ایک روح کا جب ہم سب روحوں کی اکٹھی بات کرتے ہوں, اس ایک روح کا عالمیت اختیار کر جانا اور توحید کے نیچے واقعتاً ایک ہو جانا, یہ توحید کی علم برداری ہے. ورنہ نعرہ تکبیر سے توحید کی علم برداری نہیں ہوتی. آپ بحیثیت جماعت توحید کے علم بردار اس وقت بنیں گے جب آپ دنیا میں خدا کے نیچے خدا کی روحوں کو ایک کر دیں گے اور ان کے رنگ اڑا دیں گے. ان کی نسلیں جو خام خواہ چمٹی ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح ململ کے اتاریں گے جیسے مائیں بچوں کی میل اتارتی ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. بہت سے ملکوں میں ان روحوں کے ساتھ کچھ گندگیاں لپٹ گئی ہیں, کچھ کپڑے چمٹے ہوئے ہیں, کچھ رنگ چمٹے ہوئے ہیں جو روحوں کے اپنے نہیں ہیں. اگر انگلستان میں کسی شخص کو اپنی روح سفید دکھائی دے رہی ہے تو اس کی بیوقوفی ہے. اس کا رنگ سفید ہوگا, اس کی روح کا تو وہی رنگ ہے جو افریقن روحوں کا ہے یا چینی روحوں کا ہے یا جاپانی روحوں کا ہے. روح ایک ہی چیز ہے, اور یہی روح ہیں جو واپس لوٹیں گی, یہی روح ہیں جو اپنے خدا کے حضور حاضر ہوں گی. کیونکہ ان روحوں کے ساتھ پلیدگیاں مل دی گئی ہیں, آلودہ کر دیا گیا ہے ان کو. اس لیے جماعت کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ ان سب روحوں کو صاف کر کے بے ملک بنا دیں, بے نسل بنا دیں اور بے رنگ بنا دیں. ان مانو کہ جو رنگ رہ جائے باقی وہ صرف اللہ کا رنگ ہو. روح جیسے اللہ سے ایک تعلق رکھتی ہے, ویسے ہی دنیا میں ہماری روحیں خدا سے متعلق ہو کر اس کی توحید کا مظہر بن جائیں. یہ وہ پیغام ہے جو میں گزشتہ کچھ عرصے سے جماعتوں کو بار بار دے رہا ہوں. جہاں بھی میں دورے پہ جاتا ہوں میں اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ اپنی روح کو عالمی روح بناؤ, اور وہ ہے ہی عالمی، خدا نے اسے عالمی بنایا تھا، انسانوں نے اس کو ملوث کر دیا، انسانوں نے اسے گندہ کر دیا، انسانوں نے اسے شخصیتیں عطا کیں جو اس کی شخصیت نہیں ہے. روح تو اللہ کے لیے صاف ہو جانے کا نام ہے، اور پھر خدا کے رنگ ایسی روح پر چڑھتے ہیں اور خدا کے رنگ عالمی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کسی ایک ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں. خدا کی تمام صفات عالمی ہیں، اور وہ روحیں جن پر مقامی رنگ چڑھے ہوئے ہوں ان پر عالمی رنگ نہیں چڑھا کرتا. اس لیے اس کو صاف کرنا بھی اس جلسے ہمارا کام ہے. آپ جب ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، تو اس مرکزی حیثیت کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور یہ ایک ہونا غیروں نے بھی محسوس کیا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک نشان بن کر ابھرتا ہے. اسے اور بھی زیادہ چمکائیں. اس موقع پر بنگالی، پاکستانی، ہندوستانی، انگریز، جاپانی، چینی، امریکن، یہ سارے نام باہر کے لیبل بن جائیں لیکن روحوں کے رنگ نہ بنیں. اور جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، صرف تعارف کی حیثیت سے یہ نام لیے جائیں، مگر روحیں حقیقتاً نہ امریکن ہیں، نہ جاپانی، نہ چینی. جب وہ مریں گی تو ان کی ساری نیشنلٹی، ساری دنیاوی شخصیات پیچھے رہ جائیں گی، وہ اکیلی جائیں گی، ان کے ساتھ کوئی بھی شخصیت وابستہ نہیں ہوگی. بس اس پہلو سے ان کو خدا کے رنگ دلانا یہ ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں تھیں، مگر مختلف جلسوں پر کبھی ایک یاد آ جاتی ہے، کبھی دوسری، مگر ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے اور وہ آخر پر میں ضرور کیا کرتا ہوں کہ عبادت کو تجدید دیں، عبادت کو اہمیت دیں. یہ جلسہ عبادت کرنے والوں کا جلسہ ہے. یہ جلسہ اس مقصد کی خاطر ہے کہ خدا کے بندے خدا کے ہو جائیں، جو عبادت کے بغیر ممکن نہیں. وہ جو روح والی بات میں کہہ رہا ہوں اس کو صاف کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. جب آپ عبادت پر زور دیتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. پھر آپ نہ ٹھوکر لگانے والے رہتے ہیں، نہ ٹھوکر کھانے والے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے اوپر کسی پاکستانی نے زیادتی کی ہے، وہ ہیں کہیں اور کے رہنے والے. وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستانی نے ہم سے زیادتی کی ہے، پاکستانی ہیں ہی گندے لوگ. وہ یہ سمجھے گا کہ ایک احمدی نے مجھ سے زیادتی کی ہے، اور وہ احمدی کی زیادتی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا مگر دور نہیں ہٹے گا. ایسے موقع پر بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے یہ زیادتی کی ہے، اور ہم اس کو سمجھاتے ہیں مگر نفرت نہیں کرتے. آپ بھی ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کریں. لیکن ایسا آدمی جماعت سے دور ہٹ نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہٹ سکتا کہ وہ خدا کا ہو چکا ہوتا ہے. جو شخص بھی عبادت کے ذریعے اپنے رب کا ہو جائے، اسے دنیا کا کوئی انسان بھی دھکا دے کے باہر نہیں کر سکتا. یہ اس کا استقام ہے، استقام یہ اس کی استقامت ہے. یعنی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رب اللہ کہہ کر پھر استقامت اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر پھر فرشتے اترتے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن پر اس دنیا میں ہی اگلی دنیا کے رموز کھولے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں، اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. اور یہ لوگ ہر قسم کی ٹھوکر اور ابتلا سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا انسان بن جائے، اسے کوئی دنیا کی چیز ٹھوک نہیں لگا سکتی. اسے خدا سے دور کرنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. تبھی اس دنیا میں ان سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ تم تو عالم بقا کے رہنے والے ہو، اب تم اس دنیا میں نہیں رہے کیوں، تم نے استقامت دکھائی ہے. اور استقامت کا یہی مفہوم ہے کہ خدا سے ان کو کبھی بھی دھکیل کر پرے نہیں کیا جا سکتا. دنیا جتنا چاہے زور لگائے، جتنے چاہے جھکڑ چلائے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، وہ ہمیشہ خدا کے رہیں گے. اور پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی ان کا ہو جاتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، اگلی دنیا کی باتیں اس دنیا میں ان سے شروع ہو جاتی ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ یہ استقامت دکھائیں گے اور دنیا میں یہ استقامت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو یہی استقامت پیدا کرنا ہی ہے. ساری دنیا میں جماعت احمدیہ ایک خوشخبری پر دینے والی جماعت تب بن سکتی ہے اگر وہ اپنی ذات کو یہ خوشخبریاں دے کہ ہم خدا کے ہو چکے ہیں, اور اگر وہ اپنی ذات کو یہ خوشخبریاں دے کہ ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو ساری دنیا کو وہ خوشخبری دینے کے اہل بنیں گے. خدا کی نگاہ میں وہی نمائندہ ہیں, وہی توحید کے علم بردار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہنی چاہیے تھیں میں نہیں کہہ سکا پچھلے جمعوں میں, یعنی گزشتہ سالوں کے جمعوں میں میں وہ کہتا رہا ہوں. جہاں تک آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے ان سب باتوں کو بھی یاد رکھیں, اور اس جلسے کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انتہائی کامیاب جلسہ بنانے کی کوشش کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.